تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يرض ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مجاہد نوجوان ساتھیوں، میں آپ کے سامنے جہاد کی بنیادی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کافی عرصے سے یہ بنیادی باتیں، اصولی باتیں سامنے نہیں آئی ہیں. مجموعی بھی ذرا بڑھ گیا ہے اور نئے ساتھی بھی آئے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جہاد کی بنیادی باتیں، یعنی جہاد کا تعارف، یہ جہاد ہے کیا چیز، اتنا آپ سمجھ لیں گے تو یہ کافی ہے کہ جہاد کیا چیز ہے. اور شرع اسلامی شریعت نے جس کو جہاد کہا ہے کا مزداق آج کل کہاں ہے؟ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اس آیت نے جہاد کی تقسیم خود کی ہے اور اس تقسیم کے بعد صحابہ کرام نے فقہ کی کتابوں میں بھی تقسیم کی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث مقدسہ میں بھی تقسیم کی ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، یہ ایک آیت ہے اور اس آیت میں تقریباً 3 دفعہ یہ لفظ آیا ہے فضل اللہ المجاہدین کے آگے پیچھے. اور نفس کے آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سما فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اس سے پہلے اسی آیت میں وکل وعد اللہ الحسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت عطا کی ہے ان لوگوں کے جو جہاد میں شریک نہیں ہیں، جو جہاد میں شریک نہیں ہیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو توفیق عطا کی ہے جو جہاد میں شریک ہیں. فضل اللہ المجاہدین وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، ان کے درجے بہت بڑے ہیں، بابا ان کے ساتھ بھی جنت کا ہے. اس سے پہلے آج کا یہی ٹکڑا ہے وقل وعد اللہ الحسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنا کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ کیا ہے، جنت کا وعدہ دونوں کے ساتھ ہے، جو جہاد میں شریک نہیں ہے ان کے ساتھ بھی اور جو جہاد میں شریک ہے ان کے ساتھ بھی، لیکن جو جہاد میں شریک ہے ان کا درجہ بہت اونچا ہے. یہاں سے جہاد میں ایک تقسیم آتی ہے. اس تقسیم سے پہلے میں آپ کے سامنے جہاد کے تعارف، جو تعریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کی ہے اور محدثین نے کی ہے. فتح الباری نے جو بخاری کی شرح ہے، ابن حجر رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جہاد کے متعلق لکھا ہے الجہاد بکسر الجیم والمشقۃ لغتاً، جہاد جن کے کثرے کے ساتھ ساتھ محنت اور مشقت کے معنی میں ہے لغت کے اعتبار سے. لغتاً یہ مشقت اور محنت کے معنی میں ہے، وشرعاً اور شرعی اصطلاح شریعت نے جس کو جہاد کہا ہے وشرعاً بذل جہد فی قتال الکفار، اپنی تمام تر توانائیاں کفار کے مقابلے میں صرف کرنا جہاد ہے. کفار کے مقابلے میں کفار کے ساتھ لڑنے میں دیکھو قتال کرنا دے، بذل الجہد فی قتال الکفار، کافروں کے ساتھ لڑنے میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنا، یہ جہاد ہے. لڑنے کا نام یہاں موجود ہے، یہ قتال الکفار. تو لغت کے اعتبار سے تو جہاد محنت کے معنی میں ہوا. تو دنیا کی جتنی بھی محنتیں ہیں باقی محنتیں لغت کے اعتبار سے جہد ہے، اس کو آپ محنت کہہ سکتے ہیں. جہاد کا جو مادہ ہے یہ بھی جہد کے ہے، زمانے محنت کے ہیں، لیکن یہ لغوی مطلب ہے، لغوی مفہوم ہے. اس پر شریعت کا مدار نہیں ہے اور احکامات کا دار و مدار لغوی مفہومات پر نہیں ہوا کرتا. تو ہر فن کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے، اپنی ایک اصطلاح ہوتی ہے، اسی اصطلاح کے تحت اس چیز کو مقام دیا جاتا ہے. شریعت مطہرہ نے عام محنتوں سے جہاد کے جو شرعی مفہوم نکالا ہے وہ اس طرح جدا کیا ہے کہ بذل الجہد فی قتال الکفار، اپنی تمام سب توانائیاں کفار کے ساتھ لڑنے میں صرف کرنا یہ جہاد ہے. لیکن اپنی تمام سب توانائیاں کفار کے ساتھ لڑنے میں صرف کرنا یہ جہاد ہے. یہ تاریخ نہ میں نے کی ہے، نہ آپ نے کی ہے، نہ کسی اور آدمی نے کی ہے. یہ ان حضرات نے تاریخ کی ہے جو حدیث کی شرح کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ کی مفہوم اور مطالب بیان کرتے ہیں. اور تعریف، کسی چیز کی تعریف اور تعارف کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنا، اس سے ظاہر ہے کہ آدمی ٹوکرے کھائے گا. جب شریعت نے ایک چیز کا تعارف کیا ہے کہ یہ ہے اور اس کو چھوڑ کر، شریعت کے تعارف کو چھوڑ کر دوسرے خاکوں کے پیچھے پڑنا، پھر تو ٹوکرے کھائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے. یا تو یہ تاریخ ہے غلط، تاریخ غلط ہے تو پھر ٹھیک ہے، باقی جتنے خاکے ہیں سارے کے سارے جہاد ہیں. لیکن اگر یہ تاریخ اپنے طور پہ صحیح ہے اور یہ جامعیت اور مانعیت سے دوسرے تمام مفہوموں سے جہاد کے مفہوم کو الگ کر رہا ہے، تو پھر اس کو الگ حیثیت سے ماننا پڑے گا. بذل الجہد فی قتال الکفار، ملا رکاوی رحمہ اللہ یہ نشر شریف کے شارح ہیں. یہ جہاد کی طرف، جہاد جب شروع ہوتی ہے تو اس میں ابتدا میں خود اسی طرح تعریف کرتا ہے. اس نے اس لفظ میں ذرا اس طرح انداز سے بتایا ہے کہ بذل المجہود فی قتال الکفار، لفظ کے اعتبار سے تو جہاد وہ کہتے ہیں محنت کو، لیکن شریعت نے جس کو جہاد قرار دیا ہے بذل المجہود فی قتال الکفار، بذل الجہد بذل المجہود، یہ کتنا فرق ہے کہ اپنے تمام تر توانائیاں کفار کے مقابلے میں صرف کرنا، خرچ کرنا یہ جہاد ہے. یہ امام عادل اصفہانی رحمہ اللہ مفردات القرآن میں معیاری کتاب ہے اور ان کی تعریف معیاری تعریف ہوتی ہے، دو ٹوک الفاظ وہ بتاتا ہے. اس نے بھی اس کی تعریف جہاد کی ہے کہ الجہاد ہو استفراغ الوسع فی مدافعت الاعضاء، استفراغ الوسع فی مدافعت الاعضاء، اعضاء اسلام کے دفاع میں، اعضاء اسلام کے ساتھ لڑنے میں، اعضاء اسلام کو دفع کرنے میں اپنے سمندر توانائی کو ختم کرنا. استفراغ الوسع، وسع طاقت کو کہتے ہیں، اپنے تمام طاقت کو میدان میں جھونک دینا ہے کفار کے دفاع کے لیے اور کفار کو دفع کرنے کے لیے. اس نے تعریف کی ہے. آگے پھر اس کی تقسیمیں کرتا ہے، میں بھی ابھی اس کی تقسیم کے طرف آتا ہوں. اس نے تقسیم پھر کی ہے، وہ اعلیٰ صلاح کے انواع تین قسم کا ہے، لیکن تعریف اس نے جو کی وہ تعریف اتنی ہے، یہ تعریف ہے. آگے اس کی شاخیں ہیں جہاد کی اور اس کی تقسیمیں ہیں اور اس کے مختلف شعبے ہیں، لیکن مفہوم بنیادی طور پر وہ جہاد کا اس نے جو پیش کیا استفراغ الوسع فی مدافعت العدو یا مدافعت الاعداء، یہ منتہى العرب فارسی کی کتاب اور دنیا کی کتاب ہے. وہ لغت کے اعتبار سے وہ پہلے لغت لیتا ہے، پھر اس کے لغوی معنی بتاتا ہے، پھر اس کے شرعی معنی بتاتا ہے. جسے آپ کو اردو میں یا انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈکشنری ہے، اسی طرح سے بہت ذہین ڈکشنریاں یہ اسلامی کتابوں کی ہیں اور قرآن اور حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے مفہوم بتانے کے لیے ڈکشنریاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ڈکشنری کی حیثیت سے یہ کتاب ہے. اس نے فارسی میں جہاد کا ترجمہ یہ کیا، جہاد قتال بعد شمران، دشمنان اسلام کے ساتھ لڑنا جہاد. اس میں صرف کوئی شفا نہیں, کوئی کوشش بھی نہیں, نہ جھگڑے کی ضرورت ہے, نہ فساد کی ضرورت ہے, نہ آوازیں کرنے کی ضرورت ہے. جو دشمن کے ساتھ لڑتا ہے وہ مجاہد ہے, جو نہیں لڑتا ہے وہ نیک آدمی ہو سکتا ہے کتنا تیر فقیر کیوں نہ ہو, لیکن وہ مجاہد کہلانے کا مستحق نہیں ہے. کیونکہ قتال کی کفار کے ساتھ قتال نہیں کیا ہے, اس کو ہم کیسے مجاہد کہیں؟ اگر یہ آپ کہیں کہ وہ بڑا نیک ہے اس لیے مجاہد ہے, میں کہتا ہوں کہ بڑا نیک ہے اس لیے مجاہد ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا نام قرآن میں لیا کیوں؟ جبکہ قرآن عظیم نے نیکی کی تمام شعبے اللہ نے بیان کی, ان لیکن امن و عامل صالحات, جس میں ایمان لایا اور نیک اعمال کیے, اس قرآن بھرا ہوا ہے. جس نے اسلام قبول کر لیا پھر نیک کام کیے, اسلام قبول کیا پھر نیک کام کیے, اسلام قبول کیا پھر نیک کام کیے. نیک کام اگر خود جہاد ہے تو پھر الگ قرآن عظیم نے جہاد کو کیوں چھیڑا؟ ضرورت کیا ہوئی پیش آئی؟ یہ ساری نیکیاں اگر جہاد میں گڑ مڑ ہو جائے یہ موجود, اور جہاد کا تعارف ہی ختم ہو گیا, جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور بعد میں کہہ دیا کہ بلوائیوں نے ایسا کیا, نہ ان کا تین کا گل کر بلوائیوں نے ایسا کیا. یہ ایک مبہم اور مجمن جملہ کہہ کر اس کے اصل قاتل کو, جیسے یہاں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہنگامہ ہو گیا, آدمی شہید پڑا ہوا ہے, آدمی کا نام نہیں قاتل کا, نامعلوم افراد کے مطابق پھر کئی دے دے دے, نامعلوم افراد ان کو مارا. یہ تو جہاد کو یہ نامعلوم افراد کے ذمہ میں ڈالنا ہے, یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ کیا چیز. شریعت مطہرہ نے اس کو پاکا کرنے آپ کو بتلا دوں, ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یہ کنز العمال نے یہ حدیث دو تین جگہ نقل کی ہے, مسند احمد میں یہ حدیث ہے. ایک صحابی نو مسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا من جہاد یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ جہاد کیا چیز ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ اس کی ذکر ہے یہ جہاد کیا چیز ہے؟ قتال الکفار, صحیح حدیث ہے, صریح حدیث ہے. کافروں کے ساتھ لڑنا یہ جہاد ہے, جو کافر کے ساتھ نہیں لڑا اور وہ کہتا ہے کہ میں مجاہد ہوں, میں کہتا ہوں تم نیک ہو, بڑے اچھے آدمی نیک ہو, تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا اگر تمام شعبوں کو مان لو, اور اپنی کمزوری کی وجہ سے آگے جہاد کے میدان میں نہیں جا سکے پرواہ نہیں. لیکن یہ کہنا کہ جہاد نام تک نہیں لیا, میدان میں گیا تک نہیں, اور اس کے مفہوم کو بڑھ مٹ کر کے کہہ دیا کہ میں بھی جہاد میں لگا ہوا. بعض وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نفس جو ہے یہ بہت بڑا کافر ہے, میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں تو کافر کا مقابلہ تو ہوا نا, جس کو اپنے آپ کو کافر نہیں کہنا ہے. مسلمان الحمد للہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے, ہم مسلمان. پھر ہم نے کبھی کوئی میدان ایسا مہیا نہیں کیا کہ ہم نے کتاب کو لڑنے کے معنی میں لڑنے کے معنی میں کہ ہم لڑنے کا نام ہے کتاب کو خواب کافروں کے ساتھ لڑنا, ہم نے کبھی تو ایسا نہیں کیا کہ تلوار اٹھا کے اپنے آپ کو مارا یا پندرہ ڈال کر کے اپنے آپ کو لڑکایا سب کے ساتھ. اگر مقابلہ واقعی کتاب ہے تو پھر کتاب کا اس کے ساتھ اس طرح کرو. جو مفہوم شریعت مطہرہ نے دی ہے اس کے ہٹ کر پھر یہ پریشانیاں آتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کالا قتال الکفار, کافروں کے ساتھ لڑنا, لڑنے کا نام یہ جہاد ہے. اس آیت میں جو یہ فرمایا کہ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, یہ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں یہ آیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بعض موقع پہ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ پیچھے رہ جاتے اور کچھ آگے چلے جاتے. یہ جہاد کے فرض عین اور فرض کفایہ کا مطلب یہاں دیکھ سکتا ہے, ضرورت پڑتی رہنے کی تو وہاں آگے جاتے مدینہ منورہ میں, اور ضرورت پڑتی آگے نکلنے کی تو آگے نکل جاتے. جو پیچھے رہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب جانے والوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جانے والوں کو تلقین دے کہ نیک یہ بیٹھنے والے بھی نیک ہیں اور جو جانے والے ہیں ان کا کہتے بہت اونچا ہے. فضل اللہ المجاہدین, مجاہدین کو اللہ نے فضیلت دی ہے, القاعدین بیٹھنے والوں کے اجر عظیم, اجر عظیم کے ساتھ اللہ تبارک نے ان کو فضیلت عطا کی, تو ان کو ملا اجر عظیم اور ان کو ملا صرف اجر. یہ اجر والے ہیں وہ اجر عظیم والے ہیں, ان کا درجہ بلند ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اتنی سادی سی بات کو آپ بھی سمجھ لیں گے کہ مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم بیٹھے ہوئے تھے وہ اعلیٰ درجے کے تلاوت کرنے والے تھے, اعلیٰ درجے کے تحفظ گزار تھے, اعلیٰ درجے کے نمازی تھے, اعلیٰ درجے کے روزہ رکھنے والے تھے. یہ سامان 100% ملنے تھے. سمجھ آپ صحابہ کرام میں ایک صحابی گاڑی منڈا نہیں تھا, نبی کو چلا تھا. سمجھ آپ صحابہ کرام میں ایک صحابی چور نہیں تھا. یہ ایک ساتھی کا جماعت تھی. اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں عبادت گزار اور محنتیں اٹھا رہے ہیں, دن بھر روزہ اور رات بھر تہجد, جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض موقع ہے صحابہ کرام کی اصلاح کے لیے ان کو روکنا پڑا. کئی صحابہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ ایسے روزے مت رکھو, ناراضی کا اظہار کیا, اتنے زیادہ روزے مت رکھا کرو اور رات کو اتنے زیادہ تہجد مت پڑا کرو, اتنے زیادہ تہجد تہجد گزار. خود ایک صحابی کا واقعہ ہے, عبداللہ نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شادی ہوئی. شادی کے بعد اس کے والد نے اپنی بہو سے پوچھا کہ میرا شوہر کیسا, میرا شوہر کیسا. بیوی نے شوہر کے بارے میں تو کچھ میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا کہ میرا شوہر کیسا, لیکن آپ نے پوچھا بہو سے کہ تیرا شوہر کیسا. اس طرح اس نے جواب دیا دو لفظوں میں. ایک خاتون ہے اپنے شوہر کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ بہت نیک آدمی ہے, دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات بھر تہجد پڑھتا ہے. یہ جو ہے اس کو یہ خیال ہے کہ ہاں یہ دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات بھر تہجد پڑھتا ہے, تو دین کے حقوق کو پانا ہو سیدھے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کہ میرے اس بیٹے کو سمجھاؤ. یہ عبداللہ ابن عامر بن العاص ہاں تو یہ مصر کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عامر بہت شرم کے ساتھ ہیں, خود ہی ان کو بلایا اور فرما کیا یہ بات مجھے جو پہنچی ہے یہ سچی نہیں ہے کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر تعجب پڑھتے ہیں. میں کہا یا رسول اللہ یہ تو صحیح ہے. حضور نے فرمایا ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. پھر ترتیب حضور نے بتائی اور ترتیب اس کے حقیقت بہت کم تھی کہ مہینے کے تین روزے رکھا کرو. تو اس نے کہا نہیں میں زیادہ کرتا ہوں. اس طرح ہوتے ہوتے تو اس نے 15 روزے اپنے مہینے میں حاصل کی. تو حضور نے فرمایا کہ ایک دن روزہ کھولا کرو, ایک دن روزہ رکھا کرو. اور رات کے تعجب کے لیے حضور نے فرمایا کہ کچھ حصہ نیند کرو رات اور کچھ حصہ اٹھو تعجب کرو. پھر فرمایا جیسا بھی کا علی کا حق بولے, عینی کا علی کا حق بولے, زوری کا علی کا حق بولے, زوری کا علی کا حق. پھر جسم کا بھی چپ رہا تھے اور تیرے آنکھوں کا بھی ایک حق ہے تو اس کو نیند کچھ نہ کچھ دلاؤ. انہیں بولے زور کے آنے کا حق, تیرے ملاقات کے لیے جو لوگ آتے ہیں مہمان اس کا بھی ایک حق ہے. بولے زور کے آنے کا حق, تیری بیوی کا بھی کس طرح ایک حق ہے. پھر ترتیب بتا دی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو ٹکڑ ٹکڑ کرتے تھے کہ یہاں آگے نہ بڑھ جائے. اتنے بڑے محنت کرنے والے صحابی, صحابہ کرام اتنے بڑے عبادات میں مشغول صحابہ کرام, ان کو قرآن عظیم نے مجاہدین نہیں کہا جبکہ جہاد کے میدان میں نہیں نکلے تھے. اس کو قائدین فرمایا. فضل اللہ مجاہدین على القاعدین, یہ قائدین ہے اس وقت, اس وقت یہ مجاہدین نہیں ہے. ہماری ٹوٹی ٹوٹی یہ جو محنت ہے اور ہمارے ٹوٹے ٹوٹے اعمال اور ہماری ٹوٹی ٹوٹی یہ عبادت, اس کی وجہ سے گھر بیٹھے بیٹھے اگر ہم مجاہد بنے تو قرآن نے ان کو کس کیوں مجاہد نہیں کہا, ان کو تو قائدین فرمایا. فضل اللہ مجاہدین على القاعدین اجر عظیم, اجر عظیم ان کو ملا ہے. اور یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ قائدین ہیں. جو جس میدان میں جاتا ہے اس میدان سے متفق ہوتا ہے. جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کو روزے دار کہتے ہیں, جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو نمازی کہتے ہیں, اور جو آدمی جہاد کرتا ہے دشمن سے لڑتا ہے اس کو مجاہد کہتے ہیں. اگر یہ اصطلاحات گج مج ہو جائیں تو پھر تو شریعت مقدسہ نے جو حد بندی کی ہے حد بندی کی اس کی ضرورت نہیں تھی. ابھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان میں جنہیں امن و امن صالحات جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا, اسلام قبول کر لیا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے اور یہ نعمتیں ہیں, یہ سب قرآن عظیم میں موجود ہے. تو نیک اعمال والے جب خود مجاہدین ہوں گے تو الگ جہاد کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے, الگ جہاد کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد اور مجاہد کے ایک تصور صحابہ کرام کو دیا کہ یہ جہاد ہے. تو یہ ایک بات اگر آپ کے سامنے جو میں نے یہ رکھی ہے اگر یہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے کہ سوچنے کا نیت صحیح لیکن میدان جہاد میں کفار کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا اس کو مجاہد نہیں کہا جا سکتا. وہ نیت ہو سکتا ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, سب کچھ ہے لیکن وہ شرعی طور پہ جس کو شریعت نے جہاد کہا ہے اس میں اس کی حصہ نہیں لیا ہے وہ مجاہد نہیں کہا جا سکتا. اگر ہم بولے کسی کو کون ہمارے ساتھ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بڑا مجاہد آدمی بڑا مجاہد آدمی, یہ ہمارا کہنا ہے, شرعی اصطلاح نہیں ہے, شرعی اصطلاح نہیں ہے. یہ ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں شرعی اصطلاح ہمیں من جہاد یا رسول اللہ تعالیٰ کفار ان کو خواہ تو کفار کے ساتھ لڑنا یہ جہاد ہے اور اس کی تعریف پھر محدثین اور کفار کرام نے کی ہے. یہ پھر یہیں سے جہاد کی دو قسمیں سامنے آ گئی, دو قسمیں سامنے آ گئی, یعنی ایک وہ ہے کہ پی کے رہنے کی اجازت ہے اور ایک وہ جہاد ہے کہ پی کے رہنے کی پھر اجازت ہی نہیں ہے. پی کے بیٹھنے والوں کو دیکھو اسی آیت سے جب اللہ نے فرما کہ ان کو اجر عظیم ہے تو ان کو بھی اجر ملے گا اور اسی آیت میں فرما وکل و عدم اور حسنہ دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. صحابہ کرام کی جماعتیں یہ بھی اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں لیکن ان کا درجہ بلند ہے جو اس وقت جہاد سے نکلے ہیں. تو یہاں تک تین کا معاملہ ہے اور اسی سے صحابہ کرام میں جہاد بعض حالات کے تحت فرض کفایہ ہو جاتا ہے اور بعض حالات کے تحت یہ فرض عین ہو جاتا ہے. اس کے لیے علماء کو کہا ہے یہ کند ہے, کند بتایا کہ مختصر قدوری ہے, شان وقایا ہے, ہدایا ہے, ان کتابیں یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے طلبا دیکھیں علماء دیکھیں اور عوام کو یہ سمجھائیں تو صاف صاف لکھا ہے کہ جہاد دو قسم ہے, یعنی عالم میں اسلام کو شوکت حاصل ہے, عالم میں اسلام کو غلبہ حاصل ہے اور جہاد کے فریضے کو برقرار رکھنے کے لیے مجاہدین کی ایک جماعت تیار ہے, وہ دور دراز علاقوں میں جاتی ہے, یعنی اقدامی جنگ جسے کہتے ہیں اقدامی جنگ. یہ اقدامی جنگ ہو, شوکت اسلام کو حاصل ہو, جہاد کے فریضے کو برقرار رکھنے کے لیے, جہاد کے عمل کو عالم میں برقرار رکھنے کے لیے جو فریضہ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جماعت کو فرض کے ساتھ برقرار پیکار ہے, یہ فرض کفایہ کی طرف. اس میں وہی جماعت آگے لڑے گی اور باقی چونکہ عالم میں اسلام کو غلبہ حاصل ہے, مسلمانوں کو شوکت حاصل ہے, لہذا اگر دوسرے مسلمان گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے عبادات میں لگے ہوئے ہیں تو گنجائش, یہ فرض کفایہ کی صورت ہے. اس کے لیے یہ جو فرض کفایہ کی صورت ہے اس میں میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ یہ جو فرض کفایہ کہتے ہیں فرض کفایہ کا بعض لوگوں کے ہاں یہ خیال ہے کہ بس جو فرض کفایہ ہوا تو نہ ہوا, جو فرض کفایہ ہوا نہ ہوا, یہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات دیتی ہے بس فرض کفایہ ہے نا, فرض کفایہ اس جہاد تو فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کے دوسرے الفاظ میں یہ مضمون ہے یہ قومی فریضہ بن جاتا ہے, قومی فریضہ پوری امت کی ذمہ داری کہ وہ اس کو سنبھالے, قومی فریضہ ہے. قومی فریضے کو یہ خیال تصور کرنا کہ ہماری ذمہ ہی نہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے گویا کہ اس کے ذمہ میں ہے ہی نہیں اور اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. فرض کفایہ کا مطلب ہے قومی ذمہ داری, قومی فریضہ. اس لیے کو کہا کہ فرض کفایہ کے ساتھ لکھا ہے کہ ان تارکو جمیا اتمل کل, اگر فرض کفایہ کے درجے میں جہاد کو ہی مسلمانوں نے چھوڑا, فرض کفایہ کے جو درجہ ہے اس کو بھی مسلمانوں نے چھوڑا اور عالم نے کسی جگہ مسلمان مجاہدین کہیں نہ ہو مقابلے کو پارنے تو آپ مل کر لو پوری کی پوری امت بنا رہے ہیں. ہدایت کی بات کرو ادوری کی بات پہ شم کی بات پہ شرح کی بات اکمل کل پوری کی پوری امت گناہگار ہو جائے گی. یہ فرض کفایا جس کو گانے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ بس فرض کفایا ہوا تو بس نہ ہوا. ایک ساتھی نے اسی طرح کہا میرے والد صاحب سے کہا کسی جگہ یہی کرتی نیم عالم سے بھی فارغ نہیں ہوئے تھے. اس نے کہا کہ جہاد جو ہے یہ تو جنازے کے نماز کی طرح ہے. جنازہ فرض کفایا ہے بس کوئی شریف ہوا تو ٹھیک ہے نہیں شریف ہو تو پڑھ رہا. میں نے کہا جنازے کے نماز کتنا حساس معاملہ ہے. اگر آپ اس کو چھوڑیں گے جنازے کی نماز کو آپ چھوڑیں گے تو تمہارا مردہ سڑ جائے گا بدبودار. کیونکہ جنازے کے بغیر تو تم کب نہ آئی سکو گی. اور اگر پڑھا رہے گا یہ جنازے میں نہیں جائے گا یہ جنازے میں نہیں جائے گا یہ نہیں جائے گا یہ نہیں جائے گا تو پھر تو پوری کی پوری امت گناہگار ہو جائے گی. جو ایک میت کی لاش پڑی ہوئی ہے اور مسلمان اس کے جنازے میں ایک بھی حاضر نہیں تھا. میدان اگر خالی چھوڑ دیا تو پھر تو پوری کی پوری امت گناہگار ہو جائے گی. البتہ یہ ہے کہ یہ ایک منصوبے کے تحت جہاد ہے اس کے لیے پھر شرائط ہے کیونکہ اسلام کو شوکت حاصل ہے تو اس کے لیے پھر شرائط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ فرض کفایا کے درجے میں جب جہاد ہو تو اپنے گھوڑوں سے اجازت لینی پڑتی ہے. اجازت لیں اگر غلام ہے تو وہ اپنے مولا کی اجازت لیں اور اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ جس کے ساتھ تم لڑ رہے ہو تمہارے طاقت کا توازن اسماج میں لے کر آمنے طاقت کا توازن مساوی ہو. کیونکہ شوکت تمہیں حاصل ہے تو اب جو لڑ رہے ہو تو اتنی طاقت کفار کے مقابلے میں لاؤ کہ وہ کفار کی طاقت کے برابر ہو. اس کے لیے جب تم جاتے ہو تو پہلے کافروں کو یہ کہو کہ اسلام قبول کر لو. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کو کہو کہ جزیہ ادا کر لو. اگر وہ جزیہ کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ان سے پھر کہو کہ اب میدان میں آ جاؤ. اس کے لیے پھر باقاعدہ ایک امیر اور خلیفے کی ضرورت ہے اور باقاعدہ حکومت کی ضرورت ہے. فرض کفایہ کے درجے میں تو امیر کی ضرورت ہے. اگر خلیفہ نہیں ہے وقت کا بادشاہ سرپرستی نہیں کرتا. وقت کا خلیفہ نہیں ہے یا خلیفہ کے علاوہ بادشاہ موجود ہے لیکن سرپرستی نہیں کر رہا جس میں آج کل ہے سرپرستی نہیں کر رہا تو پھر اپنے طور پہ امیر بنا کر کے اس کے ماتا میں بغیر امیر کے لڑنا یہ کفایہ کے درجے میں جو ہے بغیر امیر کے لڑنا جائز نہیں. ایک اجتماعی شکل ہو چاہے وہ امیر مختلف علاقوں کے کئی امیر ہو لیکن ایک امیر ہونا چاہیے. اس صورت میں پھر یہ شرائط ہیں پھر ان کو دعوت ہو. لیکن جب دوسری صورت آ جائے اقدامی جنگ نہ ہو اقدامی نہ ہو دفاعی ہو کافروں نے ہمارے علاقے پہ حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے کسی بھی علاقے کے کوئی حصہ انہوں نے چھین لیا اور مسلمان کے اوپر دنیا کے کسی بھی خطے میں کافروں نے چڑھائی کی ہو تو تمام سے کہا ملے کیا ہے کہ ہاں یہ واقعہ جہاد جو فرض عین ہو جاتا. پھر دیکھیں گے کہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ کیا دفاع کے لیے کافی ہو سکتے ہیں یا نہیں. اگر وہ کافی ہوتے تو ٹھیک ہے اگر وہ کافی نہیں ہوتے تو غریب والوں پہ فرض ہو سکتا ہے. غریب والوں پہ فرض ہوتا ہے حق تھا کہ پورے عالم پہ فرض اہم ہو سکتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتلا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات ذرا اور واضح طور پر سامنے آ جائے. بحر الوارث میں کتاب الجہاد میں یہ مثلا لکھا ہے امرأۃ صبیت فی المشرق. ایک عورت ہے وہ مشرق کی سرزمین میں کسی جگہ اور وہ گرفتار ہوئی قید ہوئی اور اس کو قید کر لیا کافروں نے. امرأۃ صبیت اس کو قید کر لیا کافروں نے. تو اس ایک عورت کو چلانے کے لیے جہاد مغرب تک کے لوگوں کے فرض عین ہو جائے. مشرق میں کافروں نے مثلا کشمیر میں کافروں نے ایک عورت کو قید کر لیا مسلمان عورت کو. تو مغرب کے ہاتھ مغرب میں جو مسلمان رہتے ہیں تو ان پر بھی اس عورت کو چھڑانا پڑ جائے. یا تو ہمارا فکر صحیح ہے اور مسائل غلط ہیں اور یا ہم اپنی کمزوری کو چھپا رہے ہیں. ورنہ مسئلہ یہی مشرقی علاقے میں مشرقی شمیریں